بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ الصفا آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایم اے اسلامیات جامعہ کراچی کی پارٹ نمبر ایک کی کتاب تاریخ و فقہ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف ڈاکٹر فضل احمد ہیں۔ یہ کتاب الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 12 سنتے ہیں۔ بیمہ کرانے والے کو ایک معینہ رقم بصورت ایک ساتھ ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر چند ماہ حسب قواعد و شرط ایک ساتھ ادا کرنے کے بعد بیمہ دار رقم کی ادائیگی بند کر دے تو اس کی ادا کی ہوئی رقم سوخت ہو جاتی ہے اور واپس نہیں ملتی، لیکن اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے درمیان کی بقیہ ایک ساتھ ادا کر کے حسب سابق ساتھ جاری کرا لے۔ بقیہ ایک ساتھ نہ ادا کرنے کی صورت میں بھی بعض قواعد کے ماتحت ایک ساتھ کا سلسلہ دوبارہ جاری ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ سلسلہ منقطع کر کے جمع شدہ رقم واپس لینا چاہے تو ایسا نہیں کر سکتا۔ بیمہ دار اگر سود نہ لینا چاہے تو کمپنی اسے اس پر مجبور نہیں کرتی اور حسب شرائط اس کو اصل رقم واپس کر دیتی ہے۔ بیمہ دار 2 سال تک ایک ساتھ ادا کرنے کے بعد کم شرط پر قرضہ لینے کا مجاز ہو جاتا ہے۔ ہندوستان میں زندگی کے بیمہ کے متعلق حکومت نے ایک قانون بنایا ہے، جس کی روح سے بیمہ کی یہ قسم نجی کمپنیوں کے ہاتھ سے نکل کر خود حکومت کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور اب کسی نجی کمپنی کے بجائے یہ معاملہ بیمہ دارالحکومت کے درمیان ہوتا ہے۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ کچھ عرصے کے بعد یہ پورا کاروبار نیشنلائز کر لیا جائے گا اور نجی کمپنیاں ختم کر کے حکومت خود یہ معاملہ کرے گی۔ خلاصہ، بیمہ کی یہ مختلف شکلیں ہیں، لیکن ان سب کی حیثیت وہی ہے جو سب سے پہلے عرض کی جا چکی ہے، یہاں اختصار کے ساتھ مقرر پیش کیا جاتا ہے۔ حقیقت کے لحاظ سے انشورنس کا معاملہ ایک سودی کاروبار ہے جو بینک کے کاروبار کی مثل ہے۔ دونوں میں جو فرق ہے وہ شکل کا ہے، حقیقت کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اگر حقیقت میں اگر فرق ہے تو صرف اتنا کہ اس میں ربوہ کے ساتھ اثر بھی پایا جاتا ہے۔ بیمہ کرانے والا کمپنی کو روپیہ قرض دیتا ہے اور کمپنی اس رقم سے سودی کاروبار یا تجارت وغیرہ کر کے نفع حاصل کرتی ہے، اور اس نفع میں سے بیمہ کرانے والے کو بھی کچھ رقم بطور سود ادا کرتی ہے، جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس منفعت کے لالچ میں زیادہ سے زیادہ بیمہ کرائیں۔ بینک بھی یہی کرتے ہیں، البتہ اس میں شرط سود مختلف حالات و شرائط کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے، بینک میں عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ بیمہ کے مصالح و مفاسد۔ دنیاوی نقطۂ نظر سے بیمہ پالیسی خریدنے میں کیا مصلحتیں ہیں اور کیا فاسد ہیں، ان کا تذکرہ درج ذیل ہے تاکہ حضرات اہل علم ان پر نظر فرما کر فیصلہ کر سکیں۔ اس لیے یہاں صرف انہیں دنیاوی مصالح و مفاسد کا تذکرہ ہے، جو فی نفسہ کسی نہ کسی درجے میں شرع بھی معتبہ ہیں۔ جو مصالح و مفاسد شرعاً غیر معتبہ ہیں ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ مثلاً اس دنیاوی مصلحت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا کہ اس طرح خریدار کو سود ملتا ہے اور اس کی اصل رقم میں بغیر محنت اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ مصلحت شرعاً غیر متعدبہ ہے بلکہ مصلحت کے بجائے مفسدہ ہے۔ اس طرح اس مفسدہ کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے کہ قلیل آمدنی والے افراد جب پالیسی خریدنے کے لیے کچھ رقم پس انداز کریں گے تو تحسینات میں کمی کرنے پر مجبور ہوں گے اور بعض جائز لذتوں سے محروم رہیں گے، اس لیے یہ شرعاً مفسدہ غیر متعدبہ ہے۔ بیمہ کے مصالح۔ ناگہانی حوادث کی صورت میں بیمہ دار تباہی و بربادی سے بچ جاتا ہے، مثلاً ہندو مسلم فساد میں بہت سے مسلمانوں کے کارخانے خاک سیاہ اور تباہ برباد کر دیے گئے۔ جن لوگوں نے اپنے کارخانوں کا بیمہ کرا لیا تھا وہ تباہی سے بچ گئے اور انہوں نے دوبارہ اپنا کاروبار جاری کر دیا، لیکن جنہوں نے بیمہ نہیں کرایا تھا وہ پورے طور پر برباد ہو گئے، پمپ نہ سکے۔ دکانوں اور مکانوں وغیرہ کی بھی یہی کیفیت ہوئی۔ اوسط طبقہ کے افراد جو کثیر العیال بھی ہوں، اگر ناگہانی طریقے سے وفات پا جائیں تو ان کے پسماندگان سخت پریشانی میں پڑتے ہیں۔ اپنی قلیل آمدنی میں عموماً وہ کوئی رقم پس انداز کر کے نہیں رکھ سکتے جو ان کے پسماندگان کے کام آ سکے۔ ایسی حالت میں اگر وہ بیمہ پالیسی خرید لیں تو انہیں پسند اندازی میں سہولت ہوتی ہے۔ دوسرے، ان کی ناگہانی وفات پر ان کی پسنداز رقم ماں مزید رقم کے ان کے پسندگان کو مل جاتی ہے، جو ان کے لیے بہت مفید اور معاون ہوتی ہے۔ تعلیم وغیرہ کی صورت میں تو یہ مصلحت اور بھی زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر وہ اپنی اولاد کو مناسب تعلیم دلانے سے قبل وفات پا جائیں تو اولاد کا سلسلہ تعلیم منقطع نہیں ہوتا، اور کسی نہ کسی دن اولاد اس قابل ہو جاتی ہے کہ کچھ کما سکے۔ اگر اولاد ناہنجار ہو، باپ کے مرنے کے بعد ماں کی طرف سے غفلت برتتی ہے اور اس کا شرعی حق نظر انداز کر کے باپ کی کل جائیداد دوا املاک پر قابض ہو جاتی ہے، اس صورت میں اگر شوہر بیمہ کی پالیسی خرید کر اپنی بیوی کو اس کا وارث قرار دے دے تو یہ رقم بیوہ کو مل جاتی ہے۔ نوٹ: اب سے دو چار صدی بیشتر مسلمانوں کے حالات مختلف تھے۔ اول تو ناگہانی حادثات کی اتنی کثرت نہیں تھی جو آج مشین کے رواج کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے۔ دوسرے، بکثرت مسلمان اسلامی حکومتوں میں رہتے تھے جہاں بیت المال بڑی حد تک ان حوادثات کے نتائج سے پناہ دیتا تھا، اور مصارف زندگی کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا تھا، آپس کی ہمدردی کا جذبہ اتنا سرد نہیں ہوا تھا جتنا آج ہو گیا ہے۔ تعداد کی قلت اور قوم کی بحیثیت مجموعی دولت مندی، زکوٰۃ، صدقات کا رواج، یہ سب عمل کر اس قسم کے نقصانات کی تلافی کر دیا کرتے تھے۔ ان سب چیزوں کا تقریباً فقدان ہے، آبادی میں اضافہ مزید پریشانی کا باعث ہے۔ 100 میں سے ایک کی تباہ حالی دور کرنا آسان ہے، مگر 100 میں سے 25 کے ساتھ مواخات کرنا بہت مشکل ہے۔ بیمہ کے مفاسد: واضح رہے یہاں صرف دنیاوی مفاسد کا تذکرہ مقصود ہے، جن کی طرف بعض اوقات بعض اہل علم کی نظر نہیں جاتی۔ دینی مفاسد سے چونکہ ہر صاحب علم واقف ہیں اس لیے ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ کسی وارث نے بیمہ کی رقم وصول کرنے کے لیے مورث کو، جو کہ بیمہ دار تھا، قتل کر دیا۔ اس قسم کے واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ بیمہ دار نے دھوکے دے کر اپنی دکان یا اپنا مکان یا کسی اور چیز کی مالیت زیادہ ظاہر کر دی اور اس کا بیمہ کرا دیا، اور کچھ عرصے بعد سود کی رقم جو اس کے مملوکہ شے کی مالیت سے متعدی حد تک زائد تھی وصول کرنے کے لیے اسی شے کو مہذی طریقے سے خود تلف کر دیا، مثلا آگ لگا دی اور اسی رقم کی حرکت کی، اور اس طرح نقصان کی تلافی کے ساتھ مزید نفع بھی اٹھا لیا۔ اس قسم کے واقعات کی تعداد اگرچہ قلیل ہے، مگر نہ تو بعید از قیاس ہے اور نہ النادر کل معدوم کیا جا سکتے ہیں۔ تجربات شاہد ہیں کہ جو دولت بے مشقت اور بے محنت ہاتھ آ جاتی ہے، آدمی اسے بے دردی کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ نوجوان اولاد کو اگر باپ کے بعد بیمہ کی رقم بغیر محنت و کوشش سے ملے گی تو زن غالب یہی ہے کہ وہ اسے بدریخ صرف کریں گے۔ اسراف و تبذیر کی عادت فی نفسہ مضموم ہونے کے علاوہ افلاس و تباہی کا پیش خیمہ ہے، جو اخلاقی خرابیاں ایسی صورت میں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کی تفصیل بے ضرورت ہے، یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ بیمہ پالیسی کی خریداری میں سرمایہ دار طبقہ ہی پیش ہو سکتا ہے۔ سود کی رقم اس کی دولت میں اور اضافہ کرے گی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سرمایہ داری کو مزید ترقی ہوگی۔ حوالہ جات: جدید فقہی مسائل، مجمع الزوائد، نور الدین علی ابن ابی بکر الحشمی، صاد 178، جیم 1، مکتب القدسی، مصر، نمبر 2، قرآن سورۃ الانعام 6 آیت 121، 3 قرآن سورۃ الحج 22 آیت 36، 4 قرآن سورۃ المائدہ 5 آیت 3، 5 قرآن سورۃ الکوثر 108 آیت 2، 6 قرآن سورہ بقرہ 2 آیت 67، 7 القرآن سورۃ الکوثر 108 آیت 2، 8 قرآن سورۃ المائدہ 5 آیت 5، 10 ملحص و ماخوذ اسلامی زبیہ مفتی محمد شفیع، 104 تا 113 مکتب دارالعلوم کراچی، 10 ملحص و ماخوذ از کتاب جواہر الفقہ مفتی محمد شفیع، 359 تا 422، جیم 2 مکتبہ دارالعلوم کراچی، 11 قرآن سورۃ 3 آیت 95 آیت 4، 12 قرآن سورۃ الالق 96 آیت 5، 13 قرآن سورۃ الاسراء 17 آیت 7، 14 جامع ترمذی بحوالہ از کتاب انسانی اعضاء کی پیوندکاری مفتی محمد شفیع، 122 دارالارشاد کراچی، 15 قرآن سورۃ الاسراء 17 آیت 70 و قرآن بقرہ 2 آیت 29، 16 ملخص و ماخوذ از کتاب انسانی اعضاء کی پیوندکاری مفتی محمد شفیع، 129 تا 38 دار الاشاد کراچی، 17 کتاب العام محمد بن ادریس الشافی، سوات 54 جیم 1 المکتبہ الکبری الامیریہ بولاک مصر 18 فتوی عالمگیری، مترجم مولانا سید امیر علی، سوات 112 جیم 4 فرید بک اسٹال اردو بازار لاہور، 19 محولہ بالا، مترجم مولانا سید امیر علی، سوات 355 جیم 5 فرید بک اسٹال اردو بازار لاہور، 20 ملخص و ماخوذ از کتاب انسانی اعضاء کی پیوندکاری مفتی محمد شفیع، سوات 22 تا سوات 24 دارالاشاد کراچی، 21 رحمۃ الامتا فی الاختلاف امتا ابی عبداللہ محمد بن عبدالرحمٰن المشقی، سوات 167 مطبع مصطفیٰ البابی حلبی مصر، 22 ملخص و ماخوذ از کتاب جدید فقہی مسائل خالد سیف اللہ رحمانی، سوات 290 جیم 1 ہیرا پبلی کیشنز اردو بازار لاہور، 23 الہدایہ ابو الحسن علی بن ابی بکر المعروف مرغیانی، سوات 142 جیم 3 المکتب العالمیہ اردو بازار لاہور، 24 کتاب الفقہ علی المذاہب 4 عبد الرحمن الجریزی، سوات 551 جیم 1 المکتبۃ التجاریہ الکبریٰ مصر، 25 ملخص و ماخوذ از کتاب جدید فقہی مسائل خالد سیف اللہ رحمانی، سوات 77 تا سوات 92 جیم 1 ہرا پبلی کیشنز اردو بازار لاہور، 26 تاج العروس علامہ زبیدی دار المعارف بیروت، 27 مفردات القرآن راغب اصفہانی قدیمی کتب خانہ کراچی، 28 التفسیر الکبیر فخر الدین رازی دار الفکر بیروت، 29 قرآن سورہ مائدہ 5 آیت 32، 30 قرآن سورہ بقرہ 2 آیت 178، 31 قرآن سورہ مائدہ 5 آیت 45، 32 قرآن بقرہ 2 آیت 179، 33 روح المعانی ابو الفضل سید محمد آلوسی، سوات 38 جیم 1 دار المعارف بیروت، 34 تفسیر بیضاوی عبداللہ بن عمر بن محمد بن علی المعروف بیضاوی دار الفکر بیروت، 35 قرآن سورہ مائدہ 5 آیت 33، 36 مسودہ قانون قصاص و دیت ڈاکٹر محمد احمد غازی، سوات 12 ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد، 37 قرآن سورہ اسراء 17 آیت 33، 38 قرآن سورۃ النساء آیت 92، نمبر 39 سنن نسائی اردو احمد بن شعیب نسائی، سوات 334 تا 335 جیم 3 حامد اینڈ کمپنی مدینہ منزل اردو بازار لاہور، 40 الف ماخوذ الملخص از کتاب مسودہ قانون قصاص و دیت محمود احمد غازی ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد، بے اسلام کا فوجداری قانون کامل عبدالقادر عودہ شہید مترجم پروفیسر ساجد الرحمان صدیقی، 41 القرآن سورۃ النساء 4 آیت 15، 42 قرآن سورۃ النور 24 آیت 13، 43 مصنف بن ابی شیبہ فی الاحادیث والآثار محمد بن ابی شیبہ، سوات 72 دار الفکر بیروت، 44 نصب الرایہ الاحادیث الہدایہ جمال الدین یوسف ذیلی، سوات 79 دار الاحیاء التراث عربی بیروت، 45 نصب الرایہ الاحادیث الہدایہ جمال الدین یوسف ذیلی دار الاحیاء التراث العربی بیروت، نمبر 46 القرآن سورہ بقرہ 2 آیت 282، 47 اعضائے محولہ بالا، 48 الماخوذ و ماخوذ اسلامی قانون شہادت اور مسلم خواتین مفتی ولی حسن ٹونکی مکتبہ بنوری علامہ بنوری ٹاؤن کراچی، 49 ملخص و ماخوذ الجملۃ الاحکام مترجم عبدالقدوس ہاشمی، سوات 404 ناشر مرزا اختر حسن ایڈوکیٹ کورٹ چیمبر سی ٹی کورٹ کراچی، 50 ملخص و ماخوذ از کتاب جدید فقہی مسائل خالد یوسف اللہ، سوات 202 جیم 1 ہیرا پبلیکیشنز اردو بازار لاہور، 91 القرآن سورہ مائدہ 5 آیت 87، 92 الجامع صحیح بخاری محمد بن اسماعیل، سوات 76 جیم 2 حامد اینڈ کمپنی لاہور، 53 امدۃ القاری بدر الدین عینی، سوات 72 جیم 2 دار الاحیاء التراث العربی بیروت۔ نمبر 54 محولہ بالا بدرین عینی سواد 115 جیم 1 دار الاحیاء تراث العربی بیروت۔ 55 مسلم شریف مسلم بن حجاج سواد 416 جیم 2 محمد سعید این تاجران کتب قرآن محل کراچی۔ نمبر 56 محولہ بالا مسلم بن حجاج سواد 417 جیم 2 محمد سعید این تاجران کتب قرآن محل کراچی۔ نمبر 57 محولہ بالا مسلم بن حجاج سواد 420 جیم 2 محمد سعید این تاجران کتب قرآن محل کراچی۔ 58 الجامع صحیح بخاری محمد بن اسماعیل بخاری سواد 101 جیم 3 حامد اینڈ کمپنی لاہور۔ نمبر 59 مسلم شریف مسلم بن حجاج سواد 418 جیم 2 محمد سعید این تاجران کتب قرآن محل کراچی۔ نمبر 60 مشکات شریف ولی الدین محمد بن عبداللہ خطیب العمری سواد 82 جیم 2 مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور۔ نمبر 61 ملخص و ماخوذ از کتاب ضبط ولادت کی عقلی و شرعی حیثیت مفتی محمد شفیع دارالاشاد اردو بازار کراچی۔ نمبر 62 الف ملخص و ماخوذ از کتاب حرمت سود سواد 80 مولانا گوہر رحمان ادارہ معارف اسلامیہ لاہور۔ بے آپ کے مسائل اور ان کا حل مولانا یوسف لدھیانی سواد 272 تا سواد 274 مکتبہ لدھیانی کراچی۔ نمبر 63 ملخص و ماخوذ از کتاب بیمہ زندگی مفتی محمد شفیع سواد 5 تا سواد 16 دارالاشاد اردو بازار کراچی۔ حصہ چہارم کتاب الزکات تعارف زکات۔ زکات کی تعریف لغت میں زکات کے معنی پاک کرنے اور نمو پانے یا ترقی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، یعنی جس نے اپنے نفس کو گندگی سے پاک کیا اس نے کامیابی حاصل کی۔ شریعت کے اصطلاح میں اس لفظ کے معنی مخصوص مال کا خاص شرائط کے ساتھ اس پر حقدار کو مالک بنا دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نصاب زکوٰۃ کے مالک ہیں ان پر فرض ہے کہ فقیروں اور دوسرے زکوٰۃ کے حقداروں کو اپنے مال میں سے ایک مقرر مقدار بطور تملیغ عطا کر دیں۔ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت جسمانی عبادات میں جس طرح نماز اور روزہ کی قرآن و حدیث میں بار بار تاکید آئی ہے، اسی طرح مالی عبادت میں زکوٰۃ کو بھی بار بار تاکید آئی ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا ہے۔ قرآن حکیم کے مطابق جو لوگ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی ہے جس میں 7 بالیاں لگیں اور ہر ایک میں 100 دانے ہوں، گویا زکوٰۃ کے ایک پیسے میں 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنے مال کی محبت میں منحکم ہو کر زکوٰۃ ادا نہ کریں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو مال اس نے جمع کیا وہ اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے الذین ینقضون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ ہر سے سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو ایک بڑے دردناک عذاب کی خبر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ ادا کرنے کی بے حد تاکید فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مذکورہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہ سے یہ سمجھا کہ ان کو مال جمع کرنے سے بالکل ہی روک دیا گیا ہے، اس لیے جو ان کے پاس ہے وہ سب خدا کی راہ میں خرچ دینا چاہیے، حالانکہ وہ اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں لٹکا چکے تھے، مگر یہ بات ان پر شاخ گزری اور وہ گھبرائے کہ اگر ایسا کرنا فرض ہے تو اس میں کچھ وقت ضرور ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ عام گھبراہٹ دیکھی تو خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تفسیر پوچھنے لگے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی پریشانی کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یفرض زکا علی لی طبیب ما بقی من اموالم و انما فرض المواریث۔ خدا نے زکوٰۃ صرف اس لیے فرض کی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد تمہارے پاس جو مال بچ جائے وہ اس کو پاک کر دے، اور جو کچھ باقی رہ جائے اس میں وارث کا حق متعلق ہے۔ یعنی اگر سارا مال خرچ کرا دینا مقصود ہوتا تو وارث جاری نہ کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد آدمی کا تمام مال پاک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ہاتھ پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں 3 دن کے اندر ان سب کو خیرات کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال خرچ کرو، عرش کے مالک سے کمی کا اندیشہ نہ کرو۔ یعنی خدا کے راہ میں خرچ کرنے سے کمی نہیں ہوتی، بلکہ جس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو خدا نے مال دیا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو قیامت کے دن ان کا یہ مال ایک بہت ہی زہریلے اور گنجے سانپ کی شکل میں نمودار ہوگا اور ان کی گردن میں لپٹ جائے گا، اور ان کے دونوں جبڑوں کو نوچے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو عورتیں آئیں جن کے ہاتھوں میں سونوں کے کنگن پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ دی ہے، بولی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو یہ پسند ہے کہ اس کے بدلے تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں، بولی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ دیا کرو۔ زکوٰۃ خدا کا حق بھی ہے اور بندوں کا حق بھی۔ فرض عبادات میں نماز، روزہ، خالص خدا کے حقوق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بدنی عبادات ہیں، لیکن زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جس سے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق بھی متعلق ہیں۔ اس لیے اگر کوئی نصاب صاحب نصاب زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ بہت سے بندوں کا حق مارتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کرتے وقت توحید کی نماز کی ہدایت کرنے کے بعد فرمایا ان اللہ افترض علیہم صدقتا تخذ من اغیانہم فطرد علی فقرہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد قرآن پاک کی آیت لا یکون دولہ بین الاغنیاء منکم کی تفسیر ہے، یعنی زکوٰۃ کا اے بے مقصد بے سہارا بندگان خدا کی مدد ہے، دوسرے وہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے، اس لیے اللہ کا حق ہوا۔ زکوٰۃ کی معاشی اہمیت، زکوٰۃ صرف ایک دینی فریضہ ہی نہیں بلکہ ایک مالیاتی پالیسی ہے جس سے معاشرے میں معاشی ناہمواری کی روک تھام میں مدد ملتی ہے، نیز دولت کی گردش میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سرمایہ کاری بھی بڑھ جاتی ہے۔ موجودہ دور کے علم معیشت کی ابتدا اسلامی معیشت کے طور پر آزاد معیشت سے ہوئی، تمام مالیاتی نظام اسلامی معیشت سے قریب ہے۔ حکومت کا کام لوگوں سے محصولات وصول کر کے ان کے اجتماعی مفادات مہیا کرنا ہے، لیکن موجودہ حکومتیں براہ راست معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیں اور بہت سارے معاشی شعبوں کو اپنی تحویل میں لے لیں، اسلامی نظام معیشت میں اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ معاشی اہمیت کا جدید دور، جدید علم معیشت کی روح سے دو باتوں پر زور دیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، پیدائش کی شرح، یعنی حقیقی اور زرعی اشیاء کی پیداوار میں اضافہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ نمبر دو، صارفین کی صلاحیت، یعنی بہتر صورت ایک اعلیٰ معیار کی حصول کے لیے بڑھتے رہنا چاہیے۔ چونکہ پیداوار میں اضافہ کے تعلق سرمایہ سے ہے اور سرمایہ کاری بچت کے تحت کی جاتی ہے، لہذا سرمایہ کاری اس وقت ممکن ہے جب بچت کی شرح زیادہ ہو اور سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ معیشت کے مسائل کا حل، زکوٰۃ اور عشر کے نکالنے سے معیشت کے ترقی کرنے کا سلسلہ نکلتا ہے، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اشیاء کی رسد مکمل مسابقت اور آزاد معیشت کے تحت اشیاء کی رسد میں کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ منفعت کا دار و مدار کا شتکار جس کا ذوق ان کے کاروبار سے وابستہ ہوتا ہے، اگر ان کے مال کی طلب بازار میں موجود ہوگی تو اشیاء رسد فراہم کر کے زیادہ سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف اسلامی حکومت میں اگر ایک شتکار اپنی زمین سے مسلسل 3 سال تک کچھ پیدا نہیں کر سکتا تو اس کی زمین اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے، یعنی فرد کے بجائے اسٹیٹ کی ملکیت بن جاتی ہے۔ اشیاء کی طلب، اسلامی حکومت میں اشیاء کی طلب ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے۔ اسلام بیت المال کا نظام پیش کرتا ہے جو حکومت کے آمدنی اور اخراجات کا حساب و کتاب رکھتا ہے، اور حاصل شدہ زکوٰۃ کی تقسیم کی ذمہ داری بیت المال پر ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم کا ایک حصہ فقراء اور مساکین کی کفالت پر خرچ ہوتا ہے۔ بچت اور سرمایہ کاری، زکوٰۃ کا نظام بچت اور سرمایہ کاری کے لیے خود کار طریقہ پیدا کرتا ہے۔ زکوٰۃ اور عشر کی شرح اتنی کم ہے کہ صنعتکار اور کاشتکار کو زکوٰۃ اور عشر ادا کرنے کے بعد بھی سرمایہ کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے، نیز یہ کہ زکوٰۃ خالص بچت پر لگائی جاتی ہے، سرمایہ داروں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کم سے کم رقم اپنی تحویل میں پس انداز کریں۔ جو رقم بھی حد فاصل کے طور پر پس انداز کریں اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سرمایہ کاری کے بڑھنے کی صورت میں نئی نئی صنعتیں قائم ہوں گی جس سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے، لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ ذخیرہ اندوزی کا انسداد، زکوٰۃ سے ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ تجارتی مال کی ذخیرہ اندوزی ایک سال کی مدت تک کی جاتی ہے، ایک سال پورا ہونے کے بعد اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ چنانچہ جس مقصد کے لیے تاجر ذخیرہ کرتا ہے یعنی منافع کا حصول، اس کا چالیسواں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا پڑتا ہے۔ مساویانہ تقسیم دولت، زکوٰۃ اسلامی حکومت کی مالیاتی پالیسی کا اہم ترین آلہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ امیروں سے وصول کر کے غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ ٹیکس کے مقابلے میں زکوٰۃ دولت کی مساویانہ تقسیم کے لیے زیادہ مؤثر ہے، اس لیے کہ لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے غلط اقدام کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کو عبادت کا درجہ حاصل ہے، لہذا کوئی شخص اسے گریز نہیں کر سکتا۔ گردش دولت میں اضافہ، موجودہ معیشت دانوں میں گردش دولت کا مسئلہ زیادہ اہم ہے۔ اس کی خاطر یعنی دولت کی گردش کو تیز کرنے کے لیے شر کا طریقہ ایجاد کیا ہے، یعنی بینک کی کٹوتی کی شرح میں کمی یا پیشی کر دی جاتی ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کی شرح متعین ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ زکوٰۃ روپیہ کو ذخیرہ کی صورت میں ناکارہ ہونے نہیں دیتی، اس لیے کہ اس رقم کو وہ اپنے پاس جتنی مدت رکھتا ہے اتنی مدت تک اس رقم پر سالانہ 1/40 حصہ زکوٰۃ ادا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی دولت کو 6 سال تک اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کی مقررہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ رقم اس مدت میں ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اسلامی معیشت میں سرمایہ دار اپنی دولت گردش میں رکھنے کے لیے مجبور ہے۔ بے روزگاری کے خلاف معاشی تحفظ، زکوٰۃ کی رقم ناداروں اور محتاجوں میں تقسیم کی جاتی ہے، لہٰذا زکوٰۃ معذوروں، فقیروں اور مسکینوں کو معاشی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ یہ اجازت ہے کہ بیت المال چاہے تو ان افراد کو روزگار مہیا کر سکتا ہے اور انہیں کاروبار کے لیے رقم بطور قرض ادا کر سکتا ہے۔ طبقاتی کشمکش کا تدراک، اسلامی معاشرے میں صرف 2 طبقہ کے لوگوں کو تسلیم کیا گیا ہے، یعنی ایک مسلمانوں کا وہ طبقہ جو صاحب نصاب کہلاتا ہے اور جو زکوٰۃ دینے کا پابند ہے، دوسرا وہ طبقہ جو صاحب نصاب نہیں ہوتا۔ اس طبقے کے لیے زکوٰۃ کی رقم جائز ہوتی ہے۔ صاحب نصاب طبقے سے زکوٰۃ کی رقم وصول کر کے اس طبقوں کو منتقل کیا جاتا ہے جو صاحب نصاب نہیں ہوتا۔ اسلام میں زکوٰۃ کا نصاب اور اس کا انتظام اس طبقاتی کشمکش کو ختم کر دیتا ہے۔ کفالت عامہ، نظام زکوٰۃ ناداروں اور حاجت مندوں کو معاشی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ بقول سید بولا اللہ مودودی، یہ ان لوگوں مسلمانوں کے معذور، بیماروں، یتیموں، بیواؤں، بے روزگاروں کا ذریعہ معاش ہے۔ یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ مسلم معاشرے میں کوئی شخص ضرورت زندگی سے محروم نہ رہے۔ منصفانہ تقسیم دولت، تقسیم دولت سے جو ناہمواری پیدا ہو جاتی ہے اور امیر و غریب کے درمیان جو خلیج پائی جاتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، غریبوں کا معیار زندگی بلند ہونے لگتا ہے، نتیجتاً معاشرے میں طبقاتی نظام رائج ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور نظام زکوٰۃ کے تحت حاصل شدہ رقم کو اس کے حقداروں کی طرف منتقل کر کے منصفانہ تقسیم دولت کا صحیح طریقہ رائج کیا جاتا ہے۔ معیشت میں پھیلاؤ، اسلام نے ہر اس فاضل دولت میں سے جس میں نموار گروتھ کی صلاحیت ہوتی ہے پیداوار قرار دے کر زکوٰۃ کا محصول لگایا ہے، خواہ سرمایہ کاریوں میں لگا ہوا ہو یا بیکار پڑا ہوا ہو۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ سرمایہ دار کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی دولت کو تجوریوں میں بند رکھنے کے بجائے کاروبار میں لگائیں تاکہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں اور لوگوں کو روزگار ملے۔ زکوٰۃ کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس کی بنیادی تعلیمات بھی آفاقی ہیں۔ سب سے پہلے توحید، اس کے بعد نماز اور تیسرے درجے پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ دین اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ غیر معمولی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر زکوٰۃ کی تاکید کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد بانی ہے، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ کتاب کا پارٹ نمبر 12 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 13 میں سماعت فرمائیں۔